على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بر علی ولاد علی صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اجمعین.
برای خوشنو دیئے امام زمانا اجل اللہ تعالی فرج الشریف بلندر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
تعجیل ظہور امام زمانا اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے بار دیگر بلندر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا اب القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، وہ پروردگار جو ہم سب کی صداؤں کو بیک وقت سننے والا ہے. اور آج کی دعا ماہ محرم جو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے اور آج پہلی تاریخ ہے، نبی اکرم ختم مرتبت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
دعا ہے مخاط الجنہ میں درج ہے پہلی محرم کی تاریخ کی، اس میں جو حمد و ثنا کے جملات ہیں ختمی مرتبت کے بے انتہا خوبصورت، آپ فرماتے ہیں کہ تو وہ ہے جس کے سامنے دنوں کے اجالے سجدہ ریز ہیں، راتوں کی تاریکیاں سجدہ ریز ہیں، تیرے سامنے بہتے ہوئے پانی، پانی کی روانی سجدہ کرتی ہے، درختوں کی سرسراہٹ سجدہ کرتی ہے، وہ جو بے حیثیت ہے تو ان کی حیثیت، وہ جو کمزور ہے تو ان کی عزت۔ بہت خوبصورت ہے جملہ کہ اگر کسی کا کوئی نہیں ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، کوئی بے حیثیت ہے اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ غمزدہ نہ ہو۔ رسول اللہ اسے بتا رہے کہ اس کے پاس سب سے بڑی طاقت خداوند متعال کی طاقت، جس کے پاس خدا ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے آج اس پر سے آ جاتا
محمد و آل محمد و اجل فرج،
اس پر سے ادا پر دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ اس محبوب ہستی کا جس نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اگر ہم خدا کے بن گئے تو اس سے بڑی عزت و شرف کی کوئی بات نہیں۔ پہلی محرم الحرام کو رسول اللہ کی یہ انتہائی خوبصورت دعا جس میں نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ سے چند چیزوں کو طلب کیا ہے۔ یک محرم الحرام کی مجلس کو میں تمہیدی مجلس سمجھتی ہوں، ایک مقدماتی مجلس سمجھتی ہوں، اس لیے اسے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا اصل موضوع ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، معاشرے کی ضرورت، اس کو کل سے آغاز کریں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کی ضرورت ہے، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل سے بات جائے گی۔ آج کی جو پہلی مجلس ہے، جو تمہیدی مجلس ہے، اس میں عزاداری کے حوالے سے، عزا کے حوالے سے، رسول ختمی مرتبت کی اس دعا کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی، تاکہ ہم اور آپ آئندہ آنے والے جو 68 دن ہے، 2.25 مہینے ہیں، اس کے لیے اپنا ایک ذہن بنائیں، فکر کے ساتھ ان 2.25 مہینوں کو برگزار کریں۔ اکثر پہلے دن میں یہ یاد دلاتی ہوں کہ جب ہم 8 ربیع الاول کو فرش عذاب سے اٹھتے ہیں تو کس عزم و ارادے کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس آرزو کے ساتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کا دل مطمئن نہیں ہوتا اپنے اعمال سے، مطمئن نہیں ہوتا عزاداری سے کہ ہم نے دل کھول کر، دل بھر کے، حق کے گریا ادا نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں جانتے، نہیں معلوم اگلے سال ہمیں زندگی نصیب ہوگی، اس فرش عزا پر آنا نصیب ہوگا۔ بس یہ دعا کر رہے ہوتے کہ پروردگار اگر زندہ رہے تو غم حسین کو برپا کرو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، زندگی دی، اور زندگی میں یہ توفیق ملی کہ ہم دوبارہ سے اس سال اس فرش عزا پر آنے کی سعادت حاصل کر، یہاں پر بیٹھ کر پہلا کام ہمارا شکر کی ادائیگی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں قرار دیا جو مجلس سے عذاب میں آتے ہیں، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری مجلس کو مقبول کر دے، پروردگار ہمارے اس پرسے کو جناب سیدہ اور امام زمانہ کے حضور میں مقبول کر دے، بیوی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یکم محرم الحرام کی دعا جس کی طرف اشارہ کیا اور چند جملات کو بیان کیا، ختمی مرتبہ سرور کائنات نے اس میں تین چیزوں کو طلب کیا ہے۔ پچھلے سال پہلے محرم کو بھی میں نے یاد دلایا تھا، اگر کسی نے یہ دعا پڑھی ہوگی یقیناً اس کے ذہن میں اس کے مطالب ہوں گے۔ مفاتح الزنا جو جنت کی کنجیاں، جنت کی چابیاں، اس سے فائدہ اٹھائیں، جنت میں جانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین وسیلہ، ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے اعمال اس میں درج ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اہم دنوں کو منانا چاہیے، کس مہینے کے کون کون سے اعمال، حتیٰ ماہ محرم میں بہت سے ایسے افراد ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ محرم کے چند دنوں میں روزہ رکھنا، بعض جگہوں پر پہلی سے 9 محرم الحرام تک ہے اور بعض جگہوں پر 8 تک کا تو یقینی ہے، کہ 8 دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے انسان روزہ رکھے، اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن فاقہ کرنا چاہیے. اور فاقے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر فجر سے لے کر عصر تک کچھ بھی نہ کھائے، بالکل ایسے جیسے روزے میں ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم روزہ مغرب کے وقت بعد، یعنی جیسے مغرب ہوتی ہے اس وقت ہم افطار کرتے ہیں، اور فاقہ جو ہے وہ عصر کے وقت افطار کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی فاقہ رکھتا ہے کہ ہم چائے بھی پی رہے ہیں اور اس کے علاوہ چھالیاں بھی کھا رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، یہ فاقہ نہیں. فاقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے امام حسین علیہ السلام کی بھوک اور پیاس کی خاطر فاقہ کرے، اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے دور رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ 9 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کے حوالے سے بات کروں، لیکن آج جو ہم آغاز کر رہے ہیں سال کو رسول اللہ کی اس دعا کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو نبی اکرم نے اس میں 3 چیزیں طلب کی، ان میں پہلی چیز یہ، پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے محفوظ رکھ شر شیطان سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے اشرار سے محفوظ رکھنے کی دعا اپنی مرتبہ مانگ. شیطان ہر جگہ موجود ہے، بعض اہل تشیب، بعض عزادار، بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے ہیں، فرش عزا کے تقدس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور اس کو ڈھال بناتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہر چیز کا الزام مجلسوں کے اوپر اور امام حسین علیہ السلام پر نعوذ باللہ ڈالتے رہتے ہیں. اور یوں تصور ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید مجلس عزام میں، عزاداری میں کہیں پر بھی شیطان نہیں ہوتا، جبکہ شیطان وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایسے پہچنوایا کہ وہ تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا. عدو مبین کا لفظ شیطان کے لیے ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی تو بہت واضح ہے، ہر جگہ آتا ہے. عبادت کرو گے تو آئے گا، مصلے پہ آؤ گے تو آئے گا، جنت میں آدم اور حوا کو نہیں چھوڑا. شجرہ ممنوعہ وہ درخت تھا جس سے پروردگار عالم نے نہیں کی تھی کہ نہیں کھانا. نماز کے وقت شیطان انسان کو ریاکاری کی دعوت دیتا ہے، خلوص نماز سے نکل جاتا ہے. نماز کے کچھ اجسام ہے، نماز کی روح بھی ہے. نماز کا جسم اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام، لیکن نماز کی روح جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے خضوع و خشوع، پروردگار عالم کے سامنے جھک جانا ہے، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے بندوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تکبر سے پاک کرنا. نماز کی روح یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ بن جائے، اللہ پر توکل کرنے والا بندہ، خدا متعال کے حضور میں آ کر انسان کسی اور کی اطاعت نہ کرے. نماز کی روح یہ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. لہٰذا ہے کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے افراد ہیں جو نماز کے جسم سے تو انہیں توفیق ملتی ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اثر نماز کا جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نشاندہی کی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، وہ اثرات نظر نہیں آتے. اسی طرح سے کچھ اثرات عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جو اس کے ظاہری رسم و رواج سے زیادہ ہماری زندگی میں ہماری روحوں کے اندر بیدار ہونے چاہیے. مثال کے طور پر رسم عزاداری یہ کہ ہم پرچم امام حسین علیہ السلام کو 29 ذی الحج کو بلند کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہم بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں اور ماہ محرم سے پہلے ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پروردگارا آج لگتا ہے جیسے ہم امام زمانہ کے شہر میں ہیں. ہر طرف سیاہ پرچم ہے، ہر جگہ علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نظر آ رہے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ناموں کو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کس کو فجور کے اثرات نظر نہیں آ رہے. جب یہ منظر دیکھتے ہیں، اس سیاہ پرچموں کو دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے جو فرش عذاب کے آنے سے پیدا ہوتا ہے. تو ماہ محرم الحرام میں ہم نے چند کام رسم عزاداری کے طور پر انجام دیا. 29 کو جب آپ نے یہ سیاہ پرچم بلند کیے، جو یہ بلند کر رہا ہے پرچم، اس کے دل میں کیا ہونا چاہیے، کیوں یہ کام کر رہا ہے، یہ کیوں ہر سال عزاداری امام حسین علیہ السلام کا قیام کیا جاتا ہے، اسے زندہ کیا جاتا ہے. ہر سال ہم علم سجاتے ہیں، ہر سال اپنے رنگین کپڑوں کو رکھ دیتے ہیں، زیورات کو رکھ دیتے ہیں، سیاہ پوش ہو جاتے ہیں، ہر طرف غم، ہر طرف پرسیداری عزاداری ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے روح عزاداری ہے. ہر سال اس بات کا تجدید بیعت کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے محب، ہم آپ کا پیغام آگے بڑھائیں گے، آپ کے پیغام کو زندہ رکھیں گے، آپ کے کام کو جاری رکھیں گے. یہ تجدید بیعت ہمارے قلوب میں ہونا چاہیے، جسے صرف چند دنوں کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا سال ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کو عملی طور پر میدان عمل میں آگے بڑھانا چاہیے. یہ ایک رسم، جیسے میں نے کہا کہ رکوع ایک جسم ہے نماز کا، اسی طرح سے مراسم عزاداری کچھ چیزیں ایسی جسے ہم ظاہر میں انجام دیتے، ان کا تعلق روح سے ہے. وہ معنویت، وہ معرفت جو عزاداری کی ہونی چاہیے، وہ ہمارے دلوں میں بیدار ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی صرف مراسم تک محدود رہ گیا اور اس نے معرفت عزاداری حاصل نہیں کی، عزاداری کی روح کو نہیں حاصل کیا، تو بالکل اس شخص کی مانند ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے. اس کی نماز سے فائدہ نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کسی قسم کے شیطانی وسوسوں سے، ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جن میں سے ایک خلوص نیت ہے. خلوص کے ساتھ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو صرف اللہ اہل بیت کی خاطر، اللہ کی خاطر اور اہل بیت کی خاطر، امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کی خاطر، بی بی سیدہ کو پرسہ دینے کی خاطر ہم اس فرش عذاب پر آئیں بھی، بچھائیں بھی اور پڑھیں بھی. شیطان آئے گا، شیطان آ کر اس خلوص کو جو روح ہے عزاداری معرفت، اگر ہم نے خلوص اسے دے دیا، شریک کر لیا اس کو اپنی ذات کی خاطر، عورت کی خاطر، نام کی خاطر، عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کیا. جیسے کہ بعض چیزوں پر میں اکثر اشارہ کرتی رہتی ہوں کہ ہم آبائی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، محلاتی عزاداری کرتے ہیں، ہمارے گھرانے کی، ہمارے رشتہ داروں کی، یا ہماری فلاں جگہ کی، ہمارے علاقے کی، یہ جو رسم و رواج ہے اور اس طرح سے ہم اپنے آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ہمارا اپنا کوئی غرض ہوتا ہے، اپنا کوئی تعلق ہوتا ہے. اور بہت عجیب سی بات ہے، خاتون نے کہا کہ اب تو مجالس کے نام ذاکراؤں کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی علاقوں کے اوپر ہوتے، کبھی ذاکراؤں پر ہوتے، کبھی تبرکات کے اوپر ہوتے. پروردگار عالم ہمیں تمام ایسی مجالس کی طرف نگاہ کرنے سے محفوظ رکھے. ہم مجلس کو امام حسین علیہ السلام کی خاطر برپا کریں. شیطان چند گروہوں کے اوپر حملہ کرتا ہے. بس مختصراً عرض کروں کہ پچھلے سال بھی بیان کیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان میں سے، ان لوگوں میں سے جن کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے قرار نہ پائیں. پہلا گروہ وہ جو خود نمائی کر رہا ہوتا ہے، خود پسندی کا شکار ہو. خود پسندی، اپنی ہر چیز کو پسند کرنا، اپنے عیوب کی طرف نگاہ نہ کرنا، اپنی ہر بات سے راضی ہو جانا. مومن روایتوں میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اپنے عیوب کی طرف اس کی توجہ ہوتی، اصلاح نفس میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ دوسروں کے عیب تراشی کے لیے، ان کے عیب نکالنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے عیوب کو نظر انداز کرے. اگر نگاہ رکھتا بھی ہے تو اصلاح کی خاطر پھر اس کے طریقے جیسے بتایا گیا ویسے ہی ان عیوب کو برطرف کرے گا، کسی کے عیب کو اچھالے گا نہیں، کسی کی حتیٰ کی حرمت نہیں کرے گا، کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا. تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے عیوب کی طرف نگاہ رکھے، خود پسندی کا شکار نہ. جو لوگ خود پسند ہوں گے وہ شیطان کے شر کا شکار ہوں گے. خود پسند، ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہماری مرثیہ داری اچھی ہے، ہماری ماحول اچھی ہے، ہمارے یہاں کا تبرک اچھا ہے، یہ مجلسوں میں بھی چیزیں آتی ہیں. خود پسندی میں ہم وہ چیزیں مجلسوں میں کر رہے ہوتے جس سے ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں بڑا کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی مخلص ہے تو وہ یہ کرائٹیریا نہیں رکھتا کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں اور ہم کیسے بڑے بن جائیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے. بی بی سیدہ کس چیز سے خوش ہوں گی، امام حسین علیہ السلام کس چیز سے خوش ہوں گے. ہم مجالس کو ویسے ہی برپا کریں گے جیسے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں. امام حسین علیہ السلام کے چند جملات ہیں جو قبر رسول اللہ پر آخری رخصت کے وقت امام نے بیان کی. مسائل میں بھی بیان کروں گی، اچھا آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ جملات موجود ہوں گے کہ گریے کے وقت یاد کیجئے گا کہ مولا کی نظر میں کیا تھا. امام نے دو مرتبہ مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے قبر رسول کی زیارت کی. پہلی دفعہ آئے، کچھ گفتگو ہوئی جس کو مسائل میں بیان کر. دوسری دفعہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے اور قبر رسول کا واسطہ دے کر امام علی مقام نے چند جملات کہے تھے. پروردگار تجھے واسطہ اس قبر کا اور اہل قبر کا، صاحب قبر کا واسطہ دے. پروردگار تو میرے لیے وہ چیز قرار دے جو تیری اور تیرے رسول کی پسند کی ہو. کتنے خوبصورت باماتر جملات ہیں یہ کربلا کے پیغام کہ امام علی مقام وہ جو فرزند رسول ہیں، جو اپنی جان قربان دینے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جان نچھاور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن امام کی نگاہ میں جو مشن ہے وہ یہی کہ پروردگار تو مجھے اس راستے پر رکھ جو تیری اور تیرے رسول کی پسند کا راستہ. آخر تک جو سفر شروع کیا ہے اسے اختتام اسی رضا خدا اور رضا رسول پر کر. یہ دعا قبر نبی پر کر کے جا رہے، تجھے واسطہ اس قبر کا اور اہل قبر کا. بہت خوبصورت جملات ہیں، بہت بامارکہ جملات ہیں امام حسین علیہ السلام کے. یہ پیغام کربلا کہ ہم اپنی زندگی کا مشن بھی جیسے امام حسین نے وقت رخصت یہ جملات کہے، ہماری زندگی میں بھی عزاداری میں یہی ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن لوگوں کو تجربہ ہو چکا ہے، ایک عمر گزار چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان مجالس کے حوالے سے بھی دنیا کتنا اپنی طرف کھینچ، شہرت کھینچتی ہے، مال و دولت کھینچتی ہے، پارٹی بازیاں کھینچتی ہیں، سیاست بازیاں کھینچتی ہیں. کیا کچھ نہیں ہے ان عزاداریوں کے پیچھے، لیکن اس میں خلوص برقرار رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، اس کو مقرب خدا کرنا،
یہ ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. مولا ہم آپ کی مجلس کو وسیلہ نہیں بنانا چاہتے کسی بھی دنیاوی چیز کا, دنیا کے فریب میں نہیں آئے, اب اس میں مسلسل جنگ کرنی ہے. اکثر میں ذاکری کی کلاس لیتی ہوں تو اس میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو ایک پوائنٹ آج سیکھا ہے یہ آج صرف سنا ہے, لیکن اس کے اوپر کاربند رہنا, مسلسل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہمیں کرنا. اگر آج امام حسین سے عہد کیا کہ مولا خلوص نیت کے ساتھ آپ کے لیے مجالس پڑھیں گے, دنیا کو داخل نہیں ہونے دیں گے, تو ہر سال ہر مجلس کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ ہی جنگ کرنا پڑے. کوئی غلط کام نہیں کریں گے, عہد کیا ہے وعدہ کیا ہے تو وہ نہیں توڑیں گے, وقت کی پابندی کا سوچا ہے وقت کی پابندی کریں گے, جو وقت دیا ہے اس پر پہنچیں گے, مجلس کی خاطر کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, ویسے بھی نہیں بولیں گے اور خصوصاً مجلس کی خاطر کیسے ہو سکتا. کسی بھی عزادار امام حسین علیہ السلام کو کمتر نہیں سمجھیں گے, کسی مجلس کو کمتر نہیں سمجھیں گے, مجلس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا کوئی کرائٹیریا یہ مقرر نہیں کریں گے کہ وہاں فلا قبر تھا فلا ذاکرہ تھی فلا مرثیہ. اگر مجلس مقبول ہو گئی وہ مجلس بڑی مجلس, چاہے اس میں چار لوگ بیٹھے. مجلس قبول نہیں ہوئی تو آپ نے کتنے کھانے رکھ دیے, کولڈ ڈرنک بھی رکھ دیے, میٹھے بھی رکھ دیے, بڑے ذاکر کو بھی بلا لیا, کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بڑی مجلس نہیں. اہل بیت نے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ پانچ روٹیوں کی حیثیت مادری تو نہیں تھی نا, مانوی تھی حیثیت. اپنے کام کی اپنے عمل کی ہمیں بڑھانی, جو ہمیں پورے 16-2 مہینے انجام دینا, بہت حیثیت ہے اس کام کی. یہ خدمت گزاری اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا کی غلامی بہت بڑا اجر رکھتی. اس فرش پہ آ کر ایک اشک بہانا, یہاں پر آ کر ایک آنسو بہانا, اس کو بتایا ہمیں روایتوں, ایک آنسو جو تم بہاتے ہو اگر اس کی مقدار اتنی کم ہے جیسے مچھر کے پر کی مقدار, مچھر اور اس کا پر, یعنی اتنا بڑا آنسو جو ہماری آنکھ سے تبکے بھی نہ, بہت تعجب ہوتا. یہ روایت سچی روایت, اور ایسی روایتیں بہت. وہ آنسو جو خلوص سے بہایا جائے گا, فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے غموں کو یاد نہ کریں. بعض اوقات انسان فرش عزا پر بیٹھتا ہے پہلے سے ڈپریس ہوتا ہے, اپنے مسائل پر رونا شروع کر دیتا ہے, رونا آ رہا ہوتا ہے, پہلے سے اپنی مشکلات یاد آ رہی ہوتی ہیں, اب یہ موقع بھی مل گیا. سوچے ہم خلوص کے ساتھ رہے, اپنے لیے بھی میں نہیں کہہ رہی, انسان اپنی مشکلات کو یاد نہیں کرے, فرش عزا پر اپنی مشکلات کو ہم یاد کرتے ہیں, بیوی سیدہ کے وسیلے سے, امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے. تو ظاہر امام حسین علیہ السلام وہ شخص جو امام کی زیارت کے لیے آیا, امام کے مجلس میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے, اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو مانگے گا اسے ملے گا. اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اگر کربلا گئے, کربلا نہیں پہنچ سکے تو بھی کہا کہ حسین کا ذکر کرو, زیارت پڑھ, دور سے بیٹھ کر زیارت, دور سے بیٹھ کر کوئی زیارت کرتا ہے, اور اگر وہ امام سے خلوص سے دل کے ساتھ محبت رکھتا ہے, پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے, پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو مقبول کرتا ہے. یہ تو ہم تجربہ کر چکے کہ کتنی دفعہ اس فرش پر بیٹھ کر مانگا اور مقبول ہوا. اور صرف ہم ہی تجربہ نہیں کر چکے, ہم لوگ ہر سال تقریباً ایام اعظم میں ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی دوسرے مکتب فکر کا بھی یہ عقیدہ رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں. وہ بھی ہم سے آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیٹی کے لیے, میرے بیٹے کے لیے دو اولاد دعا کرنا, فلاں مریض کے لیے دعا کرنا, کیونکہ ان کا بھی یہ یقین ہے کہ جب ہم فرش عزا پر دعائیں مانگتے ہیں دعائیں مقبول ہوں. بے شک حسین کے وسیلے سے جو فقیر ہے وہ توانگر ہو جاتا ہے, بیمار ہے وہ شفایاب ہوتا ہے, جو مسافر ہے وہ اپنے وطن کو لوٹے گا, جو غمگین ہے اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا. کہ خلوص اس عزاداری میں لانے کی کوشش کرے,
برائے خوشبو کی امام زمانہ بلند کر سلام.
اللہ صلی اللہ محمد وعجل فرجہم.
تو خود پسندی کا شکار مومن کو نہیں ہونا چاہیے, جو ہوگا شیطان کے دام میں پھنسے گا. ہر وقت اپنا محاسبہ کرے, کہ مجلس سے عزا کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے ہمیں خود پسند نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنی خود پسندی نکال دی تو ہمارے فرش بچھانے کے انداز تبدیل ہوں گے، مجلس میں جانے کے انداز تبدیل ہوں گے، مجلس میں بیٹھنے کے انداز تبدیل ہوں گے. ہم اپنی تشہیر نہیں کر رہے ہوں گے، اپنی پبلسٹی نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر کام کریں. یہ دوسرا گروہ جس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے وہ گروہ ہے جو اپنے کاموں کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے کاموں کو بڑا ظاہر کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو زیادہ حساب کرنے والے. یہ وہ برائیاں ہیں جن کی طرف احادیث میں بہت زیادہ نشاندہی کی گئی کہ انسان اپنے بارے میں اپنی اچھائیوں کو زیادہ حساب کرے اور یہ سوچے کہ میں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، جبکہ یہی وہ کام ہے جن کا اثر نہیں ہوتا. انسان کام کرے اور اپنی چیز کو کمتر حساب کرے. اس لیے روایتوں میں کہا گیا کہ دوسروں کے سامنے اپنی نیکیوں کا بیان نہ کرو، انسان ریاکار ہو جاتا. ہو سکتا ہے جس وقت ہم نے نیکی کی تھی اس وقت خلوص رکھتے ہو، لیکن اس کی پبلسٹی کر کر کے لوگوں کو بتا بتا کے خلوص ضائع کر دے. بہت سے ایسے اہل ایمان ہیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، اچھے لوگ ملتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مومن، اہل بیت کے چاہنے والے، نیک لوگ، سہلے لوگ اس سوسائٹی میں کام کرے اور اپنے کاموں کا حساب نہیں کرتے، بلکہ بہت زیادہ کام کرتے اور کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا کچھ کر کے کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے جو اپنے کام کو کم حساب کرے. اور لوگ تعجب کرتے ہیں کیسے اتنے سارے کام کر لیتے ہیں، ان کے پاس وقت کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس وسائل کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے اتنی مینجمنٹ آ جاتی، کیسے کر لیتے ہیں. یہ توفیق خدا پروردگار عالم توفیق دیتا ہے، اور جس کو خدا توفیق دیتا ہے اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. پروردگار عالم اس کے وقت میں برکت دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، خدا نے بتایا اس کی توفیقات میں اضافہ کر دے. توفیق حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، پہلا قدم یہ کہ ہم اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو انجام دیں خلوص نیت کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم ایک قدم بڑھاؤ میں تمہارے 10 قدم آگے کر دوں گا. 10 قدم خدا ہمیں اپنے سے قریب کرے. یہ پہلی توفیق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مخلص بنانا. اور کچھ ایسے جو پیچھے چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ان کی توفیقات سلب ہوتی چلی جاتی. توفیقات خدا متعال کی جانب سے ضرور آتی ہے، لیکن اس میں ہماری حرکت چاہیے. ہم سے حرکت، اللہ سے برکت. اس لیے حرکت کرنے کی کوشش کریں، مثبت حرکت، بغیر ریاکاری کے، خلوص نیت کے ساتھ. تیسرا گروہ جس پر شیطان حملہ کرتا ہے وہ گروہ ہے جو اپنی برائیوں کو چھوٹا حساب کرتا ہے، گناہوں کو جو انجام دے رہے ہوتے ہیں بہت ہی خفیف سمجھتے ہیں. ہر برائی کے لیے ان کے پاس تعویل ہوتی ہے. اگر بے پردہ بھی کر رہے تو کہیں گے کیا کریں بھائی، سوسائٹی کا پریشر ہے، سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ تو جائز ہے. قرآن کریم کا صاف انکار کر رہے ہوتے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ریاکاری بھی کر رہے کہیں گے کہ بھائی یہی طریقہ ہے. ہر چیز میں ریاکاری، ہر چیز میں نمود انوائی، ہر گناہ کو چھوٹا کر کے بھی ظاہر کرے، جبکہ وہی گناہ سب سے بڑا ہے جسے انسان چھوٹا سمجھتا. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علی محمد وعجل فرج. مجالس کے اوقات کے حوالے سے ہر سال میں کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتی ہوں، کیونکہ مجلسوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ بدنظمی کا. والا کائنات نے جو وصیت نامہ فرمایا اس میں امام نے کہا اسی کما بتقو اللہ و نظم امر کو، علی بن ابی طالب کی وصیت ہے تمام مومن و مومنات کے لیے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی اور اپنے امور کو منظم کر لے گی. وقت کی پابندی مجالس امام حسین علیہ السلام میں ضرور ہونی چاہیے. ہم اور آپ بہت ساری غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں فرض ادا کے حوالے سے، اداداری کے حوالے سے، اور لوگ ان مجالس کے حوالے سے جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اسے جائز بنا کر کرتے ہیں. میرے ساتھ خود ہو چکا ہے اور میرے لیے بڑا دردناک تھا وہ وقت جب اس طرح کی چیزیں میں دیکھا کرتی تھی. اب اللہ کا شکر نہیں ہوتا کیونکہ ایسے جو گڑبڑ لوگ ہیں وہ ہمیں نہیں بلا رہے. اس طرح کے جملات کہ اگر آپ کو 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور پھر وہ 4 بجے لینے کے لیے آ رہے ہوں اور جب ہم ان سے ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ کیا کہ آپ 2 بجے کے بجائے 4 بجے مجلس کر, تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے کہ ایک تو ہم نے فرشی ازا بچھائی, مجلس سے ہم سہن کر رہے ہیں, ہم فلاں مجمع ہے وہ دیر سے آتا ہے, یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے, اور آپ ان کا ہم پر ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم نے دیر کیوں کر دی. یہ طریقہ عزاداری امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحسن طریقہ نہیں. ہم بدعزمی کی وجہ سے کتنے لوگوں کے کام خراب کر رہے ہوتے ہیں, کتنی مجالس ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. کسی یاترا کو ہو سکتا ہے اسی ٹائم پہ جو ہم اس سے 2 گھنٹے بعد وقت لے رہے ہیں کہیں اور مجلس پڑھنی ہو, اگر اسی وقت نہیں پڑھنی تو آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد پڑھنی ہے, وہ فاصلہ طے کر کے کیسے اس وقت تک وہاں پہنچے گی. یا آپ کی مجلس خراب کرے یا اگلے والے کی خراب کرے, حق تو یہ کہ آپ کی خراب کرے جس نے بدعزمی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو کیوں سزا ملے آپ کے گناہ کی. ایسی بہت ساری چیزیں جسے ہم آسانی سے کہہ دیتے فرق ہے, بی بی سیدہ کے وسیلے سے امام حسین خدا را ایسے مقامات پر بی بی کو اور امام حسین علیہ السلام کو بیچ میں نہ لانا, ہم نے غلطی کی ہے, ہماری غلطی ہے. آپ پھر اتنا اظہار کریں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس مجلس میں بہت مختصر کا ذکر کریں. اگر ذاکرہ نہیں آ سکتی, ظاہر اس کا حق ہے, آپ نے ٹائم وہ نہیں لیا جس پر آپ نے اسے کہا تھا, آپ بغیر ذاکری کے مجلس کروائیں. یہ وہ چیزیں جن ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں اس طرح کی زداری کو دیکھنا چاہیے, کیوں ہم اپنے وقت پر کام نہیں کرتے, باقی کاموں کو بھی وقت پر کرنا چاہیے, خصوصاً عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. وقت پر شروع کرے, وقت پر ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر کاربن رہنے کی توفیق عطا کرے. درود بھیجے گا محمد علی.
اللہ علی محمد علی محمد وعجل
محمد. آج یکم محرم الحرام, ہم لوگ پہلی محرم کو حسن خواتین کی مجالس میں جو اس سال کی پہلی مجلس ہے, ذکر مصیبت میں مصائب کربلا میں وہ عظیم مصیبت امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتے ہیں جو امام کی اس سفر کی پہلی مصیبت. حسین وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا, اور اس وقت کہا جب امام صلی اللہ علیہ السلام بچے تھے, کہ بے شک قتل حسین سے کوئی حدیث جسے سرنامہ کلام بنا. مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت, ایسی گرمی, ایسی حدت پیدا ہوگی جو ہرگز قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکی. یہی وہ گرمی ہے جسے ہم عزاداری کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی, اور اس کی برکتوں کے حوالے سے رسول اللہ نے کہا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی, فرش ازا قائم دائم رہے گی. وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے تھے, بہت عجیب جگہ ہے مدینہ, ہر ظاہر جو حج اور عمرے سے واپس آتا ہے اگر اسے سوال کرے کہ کون سی جگہ زیادہ اچھی لگی, کہاں پر زیادہ اطمینان, جو لوگ جا چکے ہیں عمرے اور حج پر وہ شاید اس سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہو, اور ان کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا, میرے کہنے سے پہلے وہ جواب دے رہے ہوں گے. یہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ عجیب ہے. دل یہ کہتا ہے جب بھی میں بات تصور کرتی ہوں, پروردگار مکہ میں تو تیرا گھر ہے, بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر جو ساری جگہ سے طواف کرنا ہے, عمرے میں احرام کی حالت میں مکہ میں داخل ہونا ہے, اتنا احترام ہے. وہ مسجد الحرام ہے, وہاں پر بہت ساری پابندیاں ہیں. تو کیا چیز ہے جو مکہ میں نہیں ہے اور مدینہ میں؟ مدینہ میں وہ ہے جو اللہ کے گھر کے رکھوالے تھے, مدینہ میں وہ ہے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے بڑھایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رسول اللہ کی قبر مکہ میں بھی ہو سکتی, کہ پروردگار عالم نے مدینہ کو آباد کیا. جو آئے گا حج کے لیے عمرے کے لیے وہ مدینہ بھی جائے, مدینہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر متا، مدینہ میں امام حسن کی قبر متا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر کی وہ قبور جن کی ہم آج زیارت کرتے ہیں، پنجتن پاک میں کوئی بھی 61 ہجری میں نہیں کوئی زندہ تھا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے جب امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا تھا، خبر شہادت سنی، اس وقت بی بی نے یہی سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ جب میرا یہ بیٹا شہید ہوگا تو بابا آپ اس وقت ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ. پھر پوچھا بابا کیا علی ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے. پھر پوچھا بابا کیا حسن ہوں گے؟ اب نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، بس میرے بیٹے کو کون ادبانا نے. مدینہ میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن فاطمہ زہرا نے آپ کے لیے دعا دے دی کہ ایک پاپ آئے گی. رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، بی بی ہمیں دعا دے رہی ہیں، ہم کو ایک قوم ہے جن کی جانب رسول فاطمہ کی نگاہ ہے، پروردگار ہمارے ان اشکوں کو قبول کر. حسین بچے ہیں مدینہ میں بڑے ہوئے، مدینہ میں رسول نہیں لیکن قبر رسول ہے، فاطمہ زہرا نہیں لیکن قبر فاطمہ زہرا. اپنے وطن کو چھوڑنا کتنا سخت ہو، اپنا سے دوری کتنی مشکل اور کٹھن ہوتی ہے، چاہے خوشی کے موقع پر لیکن آنسو آتے ہیں، اشک بہتے ہیں، معلوم ہے واپس پلٹیں گے، لیکن فراق اور دوری کو کیسے برداشت کیا جائے؟ اگر کوئی غم کے حالت میں، اگر کوئی مصیبت زدہ اپنا وطن چھوڑا ہو، اور وہ حسین ابن علی فرزند رسول ہو، فاطمہ کا لگتی جگر ہو، علی کا بیٹا ہو، مدینہ چھوڑا ہو، جانتا ہو کہ واپس نہیں آئے گی، اگر درو ایک مصیبت پر جو امام حسین کے اور ان لوگوں کے لیے تھی جو یہ سفر کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں ان لوگوں پر کیا گزری تھی جو انہیں رخصت کر رہے ہیں، سب کو معلوم تھا یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، زندہ جا رہے ہیں، لیکن جنازے کربلا میں دفن کیے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے قبر رسول پر آئے تو دو دفعہ گئے زیارت قبر رسول. پہلی دفعہ رات کا وقت ہے، نبی اکرم کی قبر پر آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا آپ کا گواسا حسین آیا اپنی پہچان کروا رہے، نانا گواہ رہیے گا میرے لیے آپ کی قبر کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، نانا آپ کی امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں بغیر معاون و مددگار کے ہوں، نانا مجبور ہوں یا یزید کی بیعت کروں یا اپنی جان قربان کروں. پردادار دس تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام دوبارہ قبر رسول پر آئے، جب دوسری دفعہ آئے تو پہلی دفعہ رسول اللہ کو گواہ بنایا تھا، دوسری مرتبہ خدا کو گواہ بنا رہے، الہ گواہ رہنا، پروردگار تجھے واسطہ اس قبر کا، رہنے قبر کا، خدا تو جانتا ہے میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں برائی سے نفرت کرتا ہوں، بارے لہا مجھے اس راستے پر رکھنا جو تیرے اور تیرے رسول کی پسند کا راستہ ہوں. خدا نے ماں تاریخ میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پر اپنی زندگی کے تنگ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ زندگی تنگ ہو گئی، نفس تنگ ہو رہا ہے، اب جینے میں مزہ نہیں رہا، امام گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتا، عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں حسین رسول اللہ نے امام علی مقام کو شہادت کی خبر دی، حسین میں تجھے پیاسا دیکھ رہا ہوں، خون میں غلطا دیکھ رہا ہوں. سفارت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نانا کے روزے پر آئے، مسجد نبوی میں آئے، تو ایک جوان مرد کی ماں زندہ ہے، لیکن اس کے بعد مولا مادر گر نبی کی قبر پر آئے، اب ایسے آئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیا چلنے والا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ اے مادر گرامی الوداع، يا محفوظو بحق محمد، يا آلیو بحق علی، يا فاطر السماوات بحق فاطمہ، يا محسنو بحق الحسن، يا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار آپ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات جو بھی اہل افعال وہاں سے دعا کہتے ہیں، خدا ان کی جائز حاجات کو مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جس فرش عصا کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، جو بھی مومنین مومنات تندرست ہیں، جو فقیر ہیں، نادار ہیں، خدا یا تو خیر الرازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا، بار اللہ انہیں رزق باخر عنایت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کربلا میں بیمار تھے، کل مریضوں کو شفا کاملہ حاضر عنایت فرما۔ بار اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات حج زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین مومنات کو فیضیاب فرما۔ بار اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، خصوصاً جو اہل عزاداری پہ مصروف ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو، قدورتوں کو، بغض و عداوت کو، ریاکاری کو پاک کر دے۔ پروردگارہ ہر دل کو اہل بیت استطاعت کی محبت و مودت کا خزینہ بنا دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات ہم سے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، خصوصاً اہل عزام میں سے اس فرض پہ بیٹھی مومنات کی تمام حاجات کو مقبول فرما۔ بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام کا اب بھی، آج بھی، اور امام کے ظہور کے وقت بھی معاون و مددگار بنا۔ پروردگارا منتقم خون حسین، اس فرزند حسین کو جلد ظہور پذیر فرما، جو خون حسین امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کی عبادات کو مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ Say.